مسجدیوں نے مزار رسول کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, خدا متعال نے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی, نبی اولاد نبی کی محبت سے نوازا ہے. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا نصیب کیا. اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس میں اضافہ فرمائے, اس مشکل لمحے کو یاد کرتے ہوئے جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مزارات کے ساتھ اس طرح سنگ دلوں نے دشمنی دکھائی, وقت امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان مزارات کی باز سازی میں تعجیل کے لیے اور بالآخر وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بلا کسی تمہید کے براہ راست موضوع کی طرف جاتے ہوئے کہ جو ظاہر انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے, وہ عظیم الشان مزارات پاکیزہ ترین کائنات کی ہستیوں کے جو جنت البقیع کے اندر تھے, جن سے دشمن نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے اپنی دشمنی دکھائی اور ان مزارات کو منہدم کیا. تاریخ کے اور انسانیت کے ہر واقعے کی طرح اس واقعے کے پیچھے بھی بہت سارے پہلو ہیں, جن کو گرچہ اب بات کرنے میں ہم نے دیر ہو گئی لیکن ابھی بھی ہو جائے بہتر ہے, ابھی بھی کر لینا بہتر ہے. آپ نے احساس کیا ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے تک بھی اس معاملے کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی الحمدللہ رب العالمین اب لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. ایک اچھا قدم ہوا. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اگر توجہ نہیں دی جائے تو دشمن کو اور ہمت مل جاتی ہے اور اس کو جرأت مل جاتی ہے اور زیادہ گستاخی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جس زمانے میں 100 سال پہلے یہ سانحہ انجام پایا, اس زمانے میں الحمدللہ کم سے کم کسی حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو شیعہ تھے اور وہ جو حتی اہل تسنن تھے, وہ اس زمانے کی بے بسی کے باوجود اٹھے احتجاج کیا اور ایک موقع پر رہبر معظم نے گویا اشارتاً یہ بیان کیا کہ اگر وہ بھی نہ کرتے تو شاید یہ گستاخ دشمن دین نبی خدا کے روزے کے ساتھ بھی یہی کام کرتے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اس زمانے میں بھی احتجاج ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں نے اپنے تمام مراکز میں احتجاج کیا، یہاں تک کہ برصغیر کے اندر جو احتجاج انجام پائے ان کی قیادت بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے کی۔ لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد جس انداز میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا، 100 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس انداز میں نہیں اٹھایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس معاملے کو یاد کریں، انہدام کے واقعے کو، تو جیسے میں نے عرض کیا ہر واقعے کے پیچھے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے پہلو ہوں گے۔ مثلا ایک پہلو یقیناً یہ آئے گا کہ دشمن تو دشمنی کرنے کے لیے ہمیشہ سے بیتاب رہتا ہے، اس خاص موقع پر یہ جرأت کیسے ہوئی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن پہلے دشمنی نہیں کرتے تھے، پہلے بھی دشمن تھے۔ اس سانحے سے دسیوں سال پہلے کربلا کے اوپر حملہ کر چکے تھے، ہزاروں کو وہاں پہ شہید کر چکے تھے، اور سید الشہداء کے روضہ اقدس کے اوپر یہی وہابی اور ناصبی لوگ جا کر بے احترامی انجام دے چکے تھے۔ اس موقع پر بھی حتیٰ جنت البقیع کا رخ نہیں کر سکے، پھر بعد میں کیوں وہ تبدیلی حاصل ہوئی کہ جنت البقیع کی طرف آ سکے؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک سیاسی پہلو ہے، ایک اس کا دینی پہلو بھی نکلتا ہے، ایک معاشرتی قوانین کے ناطے بھی کوئی پہلو نکلے گا کہ بھائی جب آپ کسی کمزوری کا دین کے معاملے میں اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک مقدسات کی توہین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں تاریخ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ اصل موضوع نہیں ہے لیکن صرف اس کو ہلکا سا بیان کرتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سر ہجرہ میں جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور مسلمانوں نے جس طرح سے رد عمل دکھانا چاہیے تھا سید الشہداء کی شہادت پر، نہ اس جہاد پہ دکھایا جو سید الشہداء نے انجام دیا، نہ اس شہادت پہ دکھایا جس طرح سید الشہداء کی شہادت پہ اثر دکھا دینا چاہیے تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 سال کی مدت میں مدینہ منورہ کا روضہ پامال ہوا۔ صرف 2 سال کے وقت میں خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں سے بارش ہو گئی اور پردے کے اوپر آگ لگا دی گئی۔ تو یہ خدا کا گویا ایک قانون ہے کہ اگر مقدسات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ایک کے بعد ایک ذلت اٹھانی پڑتی ہے، شکست اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو مسلمان پہلی جنگ عظیم میں ہارے، پھر دوسری جنگ عظیم میں اور کمزور ہوئے، اور اس کے بعد ان کی کمزوری کا دور 10 سال تک چلتا رہا، اس میں جنت البقیع کے مزارات پر رد عمل نہ دکھانے کا کتنا اثر تھا۔ لیکن یہ خدا کا قانون ہے کہ اگر مقدسات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر جانیں محفوظ نہیں رہتے، پھر عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے کربلا میں سید الشہداء کی تقدس کا خیال نہیں رکھا تو پھر وہ جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تھا اس میں بھی مشکلات آئیں، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ اپنی جانوں کے بچانے کے لیے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، کیا حجاج بن یوسف کے جیسوں کے ہاتھوں ان کی جانیں نہیں گئی تھیں؟ پھر بھی وہ جانیں دینی پڑتی ہیں۔ تو مسلمان، کم سے کم نام کے مسلمان جنہوں نے ان مزارات کو منہدم کرنے کا کام انجام دیا، اس کے بعد کیا بچا پھر ان کے لیے؟ کیا جانیں نہیں دی؟ کیا کمزوریاں نہیں اٹھانی پڑی؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہاں وہ عمل انجام پایا، کچھ ہی عرصے میں بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل گیا، کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کی کمزوری ایسی جگہ پر آ گئی کہ جو بدترین دشمن قرآن کریم میں بیان کیے گئے تھے وہ ان کے سروں پہ حکومت کرنے لگے۔ تو یہ خدا کا ایک قانون ہے، اور اس میں جتنی بھی تاخیر کی جائے سزا بڑھتی جاتی ہے, سزا بڑھتی جاتی ہے. جیسے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے دشمنوں سے لڑو, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے چونکہ بہت طاقتور ہیں. خدا نے فرمایا یتیہون فی الارض اربعین سنہ, اب 40 سال صحراؤں میں گھومتے رہو, اب کسی بھی شہر میں نہیں جا سکو, کیوں نہ فرمانی کی. تو یہ خدا کا قانون ہوتا ہے کہ اگر مقدسات کا خیال نہیں کرو گے تو پھر تمہاری مرضی نہیں ہوگی, پھر خدا کی مرضی ہے. اور سب سے بڑھ کر تو میں نے عرض کیا سید الشہداء کا معاملہ, قرآن کریم کی اور بنیادوں کو دیکھیں, جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کا معاملہ, اور اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ مسلمان جتنی جلدی جنت البقیع کے مزارات کی بازسازی کے اوپر کمر ہمت باندھ لے اس کی عزت کے لیے بہتر ہے, اس کے اپنی شان و شوکت کی بحالی کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ تعالی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس معاملے میں کہ دشمن نے کوئی کام کیوں کیا اس میں مشکل کم ہے. جو مشکل یہاں پر ہے کہ دوست کیوں اتنے کمزور پڑ گئے کہ دشمن کی اتنی ہمت ہو گئی. غیبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. کیا کوئی ایک روایت بھی یہ ہے کہ جو کہے ظہور اس وقت ہوگا جب دشمن ختم ہو جائیں گے؟ میں نے نہیں دیکھی آج تک. ظہور کا ہونا دشمنوں کے ختم ہونے پہ موقوف ہو یا کہیں پر بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ظہور کا ہونا دوستوں کے تیار ہونے پہ موقوف ہے, نہ کہ دشمنوں کے ختم ہونے پر. کیوں؟ دشمن کبھی ختم نہیں ہوں گے اس طریقے سے. وہ تو جب سید و سردار تشریف لائیں گے, لشکر تشکیل دیں گے, لوگ ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد دشمنوں کا خاتمہ ہوگا, تو وہ ظہور کے بہت بعد میں یہ کام واقع ہوگا. ظہور سے پہلے دشمن ختم نہیں ہو رہے. تو پھر معاملہ کس کے ہاتھ میں رہا؟ معاملہ دوستوں کے ہاتھ میں تھا. جب غیبت شروع ہوئی تھی تو اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ دشمن ہے, یا اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ دوستوں نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ اصل معاملہ دشمنوں کا نہیں ہوتا, دشمن ہمیشہ ہوتے ہیں, دوستوں کا معاملہ ہوتا ہے. مزارات جنت البقیع کیوں مسمار ہوئے؟ اگر دوستوں میں طاقت ہوتی, دوستوں میں انسجام ہوتا, اہل بیت کے چاہنے والے متحد ہوتے, تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بڑا ایک معجزہ خود دیکھ لیا. کون سی دنیا کی ظالم طاقت تھی جو نزدیک نہیں آئی تھی؟ کون سے اسٹریٹجسٹ اور اینالسٹ تھے جو خاموش بیٹھے تھے, سب چلا رہے تھے, سب آئی ایس کے پیچھے جمع ہو گئے تھے؟ کیا کسی مزار کے نزدیک اس طرح سے آ سکے جیسے اس زمانے میں سادگی کے ساتھ جنت البقیع کو مسمار کر لیا؟ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا مثال کے طور پر 1925 1928 سے کم طاقتور تھے اس دفعہ؟ نہیں, اس دفعہ اس سے زیادہ طاقتور تھے. لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ دوست طاقتور تھے, اہل بیت کے چاہنے والے متحد ہو گئے تھے. یہ جو انسجام ہے, یہ انسجام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور میں جب اس حصے تک پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا آپ کی توجہ اور بھی دلانا چاہوں گا. وہی کیا عزان محترم, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہماری کسی طاقت کا راز ہمارے پیسے میں نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے, نہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ تم میں سے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ ہمارے زیادہ کام آئے گا. یہ ہماری طاقت کا راز نہیں ہے. یقین مانیے کہ ہماری طاقت کا راز صرف طاقت بھی نہیں ہے. کہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس فزیکل طاقت ہوئی تو یہ ہماری طاقت کا راز ہے, گرچہ وہ ہونا بہت ضروری ہے, پیسہ ہونا بھی ضروری ہے, یہ راز نہیں ہے. راز کہاں پر ہے؟ راز یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے اندر جان دینے کی طاقت ہو تب ہمیں اصلی طاقت نصیب ہوتی ہے. یہ پوری تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے. جو قومیں جان دینے تیار ہو جاتی ہیں ان قوموں سے لڑنا تقریباً دشمن کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. الحمدللہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. ہم لوگ بہت خوبصورت دور میں ہیں, یہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, پھر اپنی سرزنش بھی کرتا ہوں بعض اوقات کہ کون سا خوبصورت دور ہے. 14,000-15,000 بچے 6 ماہ کے اندر اندر شہید ہو گئے, کیا خوبصورت. ہزاروں خواتین شہید ہو گئیں. یہ پھر سوچتا ہوں کہ مرنا ہر ایک میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی دن مرنا ہوتا ہے, لیکن مرنے سے نتیجہ ملے اس کو ہم شہادت تعبیر کرتے ہیں. کسی ملک کے اندر حادثوں میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں جا کے دیکھیے کبھی. یہی ایران, اس میں ایک سال میں حادثوں میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, 10,000 ہیں, کم نہیں ہے. یہی ایرانی اگر جائے, یہی مسلمان کہیں جائے, دین کے نام پر جان دے دے, وہ 10,000 ٹریفک میں مر جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر مظلومیت کے ساتھ مر جائیں, ہدف کے ساتھ مر جائیں, مقصد کے ساتھ مر جائیں, یہ شہادت ہوتی ہے, اس کا اثر نصیب ہو جاتا ہے. فلسطین میں یہی ہوا ہے. جب سے یہ صہیونی حکومت بنی تھی اس وقت سے لے کر اب تک شہید ہونے والے کم نہیں تھے. پھر جب یہ انتفاضہ شروع ہوا 80s میں, 80s کی دہائی میں, اس سے لے کے اب تک جتنے لوگ شہید ہو چکے تھے وہ ان شہادتوں کے دگنے ہیں جو اس وقت غزہ میں شہید ہوئے ہیں. دگنے لوگ شہید ہو گئے تھے, لیکن ان شہادتوں کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر وہ آگہی ہوشیاری حاصل ہوئی جو 70 سال میں کبھی حاصل نہیں ہوئی. اور یہ میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ حتی ایران اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود وہ بیداری دنیا میں نہیں لا سکا جو ان غزہ کے مظلوموں نے ایجاد کر دیا. یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا. اب یہ جو کچھ ہوا اس میں کیا ہوا, کیا مثال کے طور پر غزہ کے لوگوں نے اسلحہ نکالا, اسلحہ کو ان کے پاس بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ فتح یہ نصرت نصیب, نہیں اس کا مسئلہ نہیں تھا, جانے تو بہت گئی ہیں. صرف بات کیا تھی, مجھے کہ جانے دے کر ڈرے نہیں تھے, جانے دے کر جذبے میں اور تازہ ہوا تھا. الحمدللہ آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کے اندر کس طریقے سے لوگوں نے جانیں دی تھی. تو یہ ہمیشہ کا قانون ہمارے سامنے رہنا چاہیے, وہ یہ کہ بھئی اگر آپ کو طاقتور بننا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے طاقتور بننا ہے, پیسے بھی کر لیجئے, پیسے سے بھی ہو جائے گا, جسمانی فزیکل طاقت اس سے بھی ہو جائے گا, لیکن اصلی طاقت وہ طاقت نہیں. اصلی طاقت وہ طاقت ہے جب میں اور آپ اس یقین تک پہنچ جائیں کہ اس فکر کی خاطر جان دینا ہمارے لیے بہت اچھا ہو زندہ رہنے کے مقابلے میں, جان دینا زیادہ اچھا لگے ہمیں زندہ رہنے کے مقابلے میں. جنت البقیع کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں نے عرض کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے, کم غرض ہے کہ دشمن کی طاقت بڑی یا نہیں بڑی, اس سے غرض نہیں. دوستوں کی طاقت, دوستوں میں کیا مشکل تھی, دوستوں کی طاقت پہ بات ہوئی, میں نے عرض کیا اس میں سب سے بڑی طاقت یہ کہ آپ جان دینے کے لیے تیار ہو. دوسرا معاملہ, سب سے بڑی کمزوری جو 100 سال پہلے تھی وہ ہماری مرکزیت کا ٹوٹ جانا تھا, یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی. میں آپ کا وقت نہیں لوں گا, ابھی اس کے بعد انشاءاللہ اور مراسم انجام پائیں گے اس خاطر. سب سے بڑی کمزوری یہ کمزوری تھی, اور جو سب سے بڑی طاقت اس وقت حاصل ہوئی جس کے مقابلے میں اس 100 سال پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن بے بس ہو گیا, اس وقت مرکزیت کا ایجاد ہونا تھا. اس وقت ہماری مرکزیت ٹوٹی ہوئی تھی, ہمارے مراکز کے اوپر انگریز کا قبضہ ہوا ہوا تھا, ہماری مرجعیت کے نظام کو ان لوگوں نے متاثر کیا ہوا تھا. ایران میں اپنی مرضی کا ڈکٹیٹر لائے ہوئے تھے, عراق کے اندر انہوں نے تہس نہس کیا ہوا تھا. مرجعیت کے اور ولایت کے نظام کو اتنا محدود کر دیا تھا کہ وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکے. 100 سال بعد اس سے زیادہ طاقت لے کر آئے تھے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ مرکزیت نہ ہوتی جو اس وقت جمہوریہ اسلامیہ اور مرجعیت کے ذریعے حاصل تھی, تو آپ سے میں بس اتنا عرض کروں گا کہ جو جنت البقیع میں ہوا تھا وہ عشر عشیر تھا, وہ 10% بھی نہیں تھا جو اب ہونے والا تھا. جس کو بیان کرنے میں میں شرم کروں گا کہ یہاں بیٹھ کے بیان کروں. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار عالم نے لطف فرمایا, مرجعیت کی طاقت کے ذریعے, ولایت فقی کی طاقت کے ذریعے وہ ساری تیاریاں مہینوں میں حاصل ہو گئیں جن کے سامنے منصوبہ بنانے میں دشمن کو سالوں لگے تھے, وہ سب حاصل ہو گئے. اور خدا متعال نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اس مشکل سے نکالا. اب میں عرض کرنا چاہوں گا یہ جنت البقیع کی تعمیر کیسے ہوگی. ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے, میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں سخت بات بھی عرض کرتا چلوں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم وہ جو قدیم نعرہ ہمیں سکھایا گیا ہے سیاست دین سے علیحدہ ہے وہ لگاتے رہیں, وہ لگاتے رہیں, اپنے آپ کو محدود رکھیں اور دشمن سے کہیں کہ تمہیں جو غلط کام کرنا ہے کرتے رہو, کیونکہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آج کے دور میں بھی ہمارا ارادہ یہ بنا تو پھر میں آپ کو تقریباً گارنٹی دے سکتا ہوں تو کہ پھر ہم حتیٰ وہ کامیابی بھی نہیں لے سکتے تھے جو ابھی لے چکے ہیں. اگر خدا نہ کرے وہ نعرہ ہمارے دماغ کے اوپر چڑھ جاتا اور ہم یہ کہتے کہ نہیں ہمارا مرجع وہ ہوگا جو سیاست میں نہ بولے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں نعوذ باللہ تعالی اگر ہمارے مراجع بھی یہی کر رہے ہوتے تو اس وقت ہمارے مراکز کے اوپر خدا نہ کرے دشمن چھائے ہوئے ہوتے. میری تو زبان بھی اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس لمحے کو سوچ کر ہی بولوں. الحمدللہ رب العالمین یہ نعرہ چند لوگوں تک ہی محدود ہے الحمدللہ, اور اگر خدا نہ کرے یہ نعرہ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا رہا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر جنت البقیع کی تعمیر ممکن نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ چونکہ آپ لوگوں کو یہ کہتے رہیں گے کہ تم صرف اپنے دینی کاموں کو چند مراسم کی حد میں انجام دیتے رہو اور طاقت اور سیاست کے گیم کو ظالموں اور جابروں اور دشمنان اہل بیت کے لیے چھوڑ دو, نعوذ باللہ تعالی, پھر توقع کریں گے کہ وہ مزار بنائیں گے. 100 سال میں کیوں نہیں بنا دی انہوں نے؟ اصل مسمار کیوں کیے تھے؟ اس وقت ہم کوئی سیاست کے نام لے رہے تھے کیا؟ نہیں, ہم نہیں لے رہے ہوں گے, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, کبھی تو علی کے راستے میں آ کر ہمیں للکاریں گے, کبھی تو اہل بیت کے راستے پر آ کر یہ ظالموں کو للکار بیٹھیں گے. لہذا جب ہم وہ نعرہ نہیں بھی لگا رہے تھے سیاست کا تب بھی وہ دشمنی کر رہے تھے, تب بھی وہ مزار ڈھا رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور اب کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ آپ لاکھ کہتے رہیے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیا ان ظالموں کا تعلق نہیں ہے؟ وہ بھی میری اور آپ کی طرح علیحدہ ہو کے بیٹھنے کو تیار ہیں کیا؟ نہیں, ان کا تعلق ہے. اور اسی کے ذریعے سے, اسی ہرس کے ذریعے سے کہ سیاست کے ذریعے طاقت نصیب ہوتی ہے, ہر فرعون نے, ہر نمرود نے سیاست میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ آسان ترین راستہ ہے لوگوں کو قبضہ کرنے کا. تو اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ اثر انداز ہونا ہے تو بالکل اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی تکلف و تعارف کے اس نعرے سے تو اپنے آپ کو نکال لیجیے. اور اگر یہ نعرے لگاتا رہنا ہے کہ نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو پھر مطمئن رہو کہ ظالم طاقتوں کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور ہم اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, جیسے 100 سال گزار دیے. الحمدللہ رب العالمین سب ہماری طرح نہیں تھے, الحمدللہ رب العالمین دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں, الحمدللہ ہمارے درمیان بھی جن لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا, یہ ہمارے لیے برا نعرہ کہ ہم علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے, نہیں یہ غلط نعرہ. الحمدللہ رب العالمین اب اللہ کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے. میں کئی دفعہ اس بات کو عرض کرتا ہوں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اہل بیت اطہار کی پیروی میں اصلی طاقت کی سورس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. ان کی اصلی سورس کیا ہے؟ اور ان کی اصلی سورس مرکزیت. مرجعیت. الحمدللہ رب العالمین اس ولایت اور مرجعیت کے صدقے میں پتہ نہیں کون کون سی کامیابیاں جو میں اور آپ 40 سال پہلے خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے اب نصیب ہو رہی ہیں، اب نصیب ہو رہی ہیں. تو چاہے میں اور آپ ایسی جگہ پر ہوں اور ایسے لوگ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جو کہنا چاہے وہ کہتا رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ تعلق ہے. اور جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے انہوں نے یہ الحمدللہ کامیابی ایجاد کر دی جو میرے اور آپ کے سامنے چند دن پہلے آئی. میں حیران ہوں اس بات پر کہ جو لوگ حتیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، حتیٰ اگر کوئی یہ کہے اس کو نظر نہیں آتا کتنی پروموشن ملی ہے اس سے. جن خطوں میں ہمارا نام لینا مشکل ہو رہا تھا ان کے لوگ پکار اٹھیں کہ ان کے اندر کچھ ہے طاقت کے نام پر. تو یہ تو اس کو بھی حاصل کر رہا ہے. اگر مجھے جنت البقیع کے مزارات بنوانے، مجھے یقیناً میدان کے اندر کودنا پڑے گا، یقیناً اس آل سعود کے سامنے اتنی طاقت کا اظہار کرنا پڑے گا کہ کسی موقع کے اوپر یہ مجبور ہو کر خود بنوائے گی. اور جیسا کہ بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ اپنے اندر اپنی اس طاقت کے، اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت کے اٹھان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر میں خود احتیاط کرتا ہوں کہ اگر جگہ ایسی جگہ جہاں سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنی ہو تو نہ کروں، لیکن میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، کیا سعودی عرب میں کوئی طاقت ہے کہ ایران کی طاقت کا مقابلہ کر لے اس وقت؟ وہ صہیونی حکومت جس کی پشت پناہی اور مدد کے لیے امریکہ، فرانس، سعودی عرب، اردن اور پتہ نہیں کون کون کھڑا ہوا، وہ اس کو نہیں بچا پائے. اس سعودیہ کو کوئی بچائے گا کیا؟ یہ تو اس کو خود عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے ارادہ کیا نا کہ ہمیں کل پرسوں جنت البقیع پہنچنا ہے، نہ یہ بادشاہ شہزادہ نہ اس کا باپ اور اس کی نسلیں کوئی روکنے کے قابل ہوں گی. یہاں پہ یہاں کوئی روکنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. یہ سب اپنے اپنے طریقوں کے اوپر انجام پائے گا انشاءاللہ تعالی. اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ سعودیہ پہ حاکم آل سعود کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، حتیٰ جنگ کی ضرورت بھی نہیں، بے شمار یہ خود ہی ختم ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی جنگ کی ضرورت پڑ گئی تو آل سعود یاد رکھے اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل ان سے لڑنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں، ہمارے دل بیتاب بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے دل 100 سال سے خونی ہوئے ہیں ان کی حرکتوں سے. کون سا ظلم انہوں نے انجام نہیں دیا ہے اور کون سے مقدسات کی توہین نہیں کی ان لوگوں نے. خانہ کعبہ کے دروازوں پہ بادشاہوں کے نام لکھوائے ان لوگوں نے. ایک ایک نشانی جو رسول، اولاد رسول، حتیٰ صحابہ رسول کی تھی اس کو انہوں نے مسمار کر دیا دشمنوں کی کہنے پر. آپ 2000 سال پہلے کے اس محلے میں بھی فلسطین میں جا سکتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے. 1400 سال پہلے کے نبی جس محلے میں چلتے تھے وہ محلہ 1990 تک باقی تھا، اس آل سعود نے گرایا ہے. رسول کے خاندان کے گھر مکہ کے اندر 80 کی دہائی تک باقی تھے، 1300 سال سے باقی تھے. اس میں اپنی زبان گندی نہیں کروں گا، اس لعین خاندان نے گرایا. بے شمار، یہ تو خدا انشاءاللہ ان سے پوچھے گا، اور خود مسلمان پوچھیں گے جس دن ان کے دماغ میں یہ بات آ سکی. اور مجھے تعجب ہے، بعض وقت اپنے اوپر بھی، اہل بیت کے ماننے والوں پر بھی، کیوں خاموش ہوئے بیٹھے رہے، اور خاص کر ان اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ جو اہل بیت کی شان کے گن گاتے رہے اور کسی نے آل سعود کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی. مجھے تعجب ہے واقعہ. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض وقت ماحول ایسا بن جاتا ہے، لوگ گویا ایک نادانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ نادانی کیا ہوتی ہے؟ وہ نادانی یہ ہوتی ہے کہ بہت طاقتور ہے. کیا تمہیں خدا پہ یقین نہیں ہے؟ کیا نبی اولاد نبی کی عظمت پہ یقین نہیں ہے؟ اور پھر ایک آخری بات میں کہوں گا، آج میں قبرستان جاؤں اور میرے مرحومین کی قبر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر جائے تو کیسا مجھے آگ لگتی ہے؟ اور کوئی نبی اور اولاد نبی کی قبور کے ساتھ کر گیا تو کسی کو آگ نہیں لگی؟ اب کیوں نہیں جوش اٹھا پہ؟ یہاں شہروں کے اندر کوئی رسول کے نام لکھے ہوئے کو خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اللہ اس برے وقت سے بچائے، توہین کر دے، لوگ اسے وہیں قتل کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اس کی قبر کا کوئی احترام نہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا؟ اس کی قبر کا کوئی احترام نہیں؟ یہ کیا نادانی ہے؟ آج یہاں ایک مسجد بنی ہو، وہ انڈیا کے اوپر ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے مسجدیں مسمار کی، انہوں نے غلط کیا، اس کے اوپر احتجاج کیا مسلمانوں نے، بالکل صحیح کیا. لیکن ان مسلمانوں نے اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیا نبی کا گھر مسجد سے زیادہ مقدس نہیں ہوتا؟ کیا اللہ نے نہیں حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ نبی کے گھر کے سامنے جا کر اونچی آواز میں بات بھی مت کرنا؟ کیا اللہ نے نہیں کہا تھا یہ؟ تو یہ تقدس وہاں کیوں نہیں استعمال کیا؟ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اب مسلمانوں میں ہوشیاری آ رہی ہے، بیداری آ رہی ہے. صرف ایک بات رہ گئی ہے، نبی کے سامنے کس حالت میں جانا، نبی کے سامنے کس انداز میں جانا. کیا نبی کے سامنے شرمندگی لے کے جانا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جس صاحبزادی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان پہ ہونے والے نہ 1400 سال پہلے کے ظلم کو ہم روک سکے، نہ آج کے ظلم کو روک سکے، کس نام پہ جانا ہے؟ کون کون سی مقدس قبور وہاں پر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اکبر. کبھی کبھی سوچتا ہوں، مولا سید سجاد جنہوں نے اپنے بابا کے لاشوں کو پامال ہوتے تھے، ان کی قبر مقدس وہاں پر، وہ امام جن کے نام پر مکتب جعفری ہے، ان امام کی قبر مقدس وہاں پر، اور وہ سید و سردار جس نے امام حسین کا آخری لمحوں تک بھی ساتھ دیا، ان کی ماں کی قبر بھی وہیں پر. کون کون سی عظیم الشان قبور وہاں پر. اور انشاءاللہ خدا اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ طاقت دے گا. بس آخر میں چند جملے عرض کروں گا کہ اہل بیت کی عظمت بڑی عجیب ہے، ان کی شان و شوکت بڑی عجیب ہے. کبھی زندگیوں میں دشمنوں کے ظلم سہتے رہے، کبھی شہادتوں پر دشمنوں کے ظلم سہے، اور کبھی لاشوں کے اوپر دشمنوں کے ظلم. ان کی عظمت بڑی عجیب ہے. ایک وقت آتا تھا کہ لاشا پامال ہو رہا تھا، ایک وہ لاشا تھا جس پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک وہ لاشا تھا جو تنہائی میں اٹھ رہا تھا۔ یہ اہل بیت کی عجیب مظلومیت ہے۔ اور میں کیا عرض کروں، کس کس مصائب کو بیان کروں۔ کبھی کوئی شہادت کی ایک تاریخ ہوتی ہے تو شہادت کے چند مصائب کے جملے عرض کرنے ہوتے ہیں، جنت البقیع کے مزاروں کا ڈھانا۔ کبھی بی بی سیدہ کے مصائب کی یاد دلاتا ہے، کبھی امام مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، کبھی سید سجاد کی زنجیریں ذہن میں آتی ہیں، کبھی بی بی ام البریر کے مصائب ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن تبرک کی خاطر صرف چند مصائب بی بی سیدہ کے عرض کروں گا۔ اے اللہ، وہ کون سا دن تھا جب بی بی سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا؟ گویا مولا امیر المومنین نے امام حسن و امام حسین کو بلایا، اے بچوں آؤ، ماں سے الوداع کر لوں۔ اے بی بی، آپ کی عصمت کو ہمارا سلام۔ آپ کے احترام میں تو رسول اللہ بھی کھڑے ہو جائے کر دیتے، آپ کو دشمن کے تازیانے اٹھانے پڑے، آپ کو اس لہین کا تماچا دیکھنا پڑا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، آپ کا بچہ قربان ہو گیا۔ اے بی بی، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام۔ 1300 سال کے بعد لہینوں نے قبر بھی بسمار کر دی۔ اے بی بی، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام۔ بی بی، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، لیکن جب بھی ہم نے آپ کو نصرت کے لیے بلایا، آپ کی مدد ہمیں مل گئی۔ تمام تر مصائب کے باوجود آخر وقت تک وعدہ کرتی رہی، اپنے ماننے والوں کی شفاعت کروا دوں گی۔ اے اللہ، تو شاہد رہنا، ہم سیدہ کی قبر کے پامال ہونے پر ناراض ہیں۔ اے خدا، یا تو شاہد رہنا، ہم اہل بیت کے مزاروں کی پامالی پر ان پامال کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھیں گے، ان لاشوں کو، ان مزاروں کو دوبارہ تعمیر ہوتا کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور عزیزو، آخری جملہ عرض کروں، آخری جملہ عرض کروں، آپ نے سارے مصائب کا تذکرہ کر لیا، سن لیا آپ نے، چند آنسو بھی رو لیے، لیکن ذرا اس وقت کے امام کو سوچنا جو پردہ غیبت میں۔ گویا انسان جب بڑی سختی میں ہوتا ہے تو مٹھیاں بند کر لیتا ہے، گویا میرے امام کبھی مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں۔ کب وقت آئے گا کہ جو ظہور کا وقت ہو؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون۔ خدایا، جنہوں نے جنت البقیع کے مزاروں پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس مظلومیت کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اسی دنیا کی زندگی کے اندر ان کے وارث سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ ان کی ہمراہی میں ان کے دشمنوں سے لڑنے کی سعادت نصیب فرما۔ امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔